اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اجتماعی عبادت کا مقصود ذہنی اور روحانی تربیت ہے. اجتماعی عبادت صرف فرض کے لیے ہوتی ہے, سنتوں کے لیے, نوافل کے لیے کوئی نہیں ہوتی سوائے نماز تراویح کے. کوئی بھی نماز با جماعت صرف فرائض کی ہو سکتی ہے. رمضان المبارک میں اللہ پاک جل شانہ نے یہ سعادت مجھے آپ کو بخشی ہے کہ تراویح کے نام پہ اجتماعی عبادت کی سعادت مجھے آپ کو دی ہے, اور یہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں, بہت بڑی سعادت ہے. اس عبادت کے ذریعے میرا اللہ میری آپ کی ذہنی اور روحانی تربیت کرنا چاہتے ہیں. انسان جب اکٹھا ہوتے ہیں, ایک سے دو, دو سے دس, زیادہ افراد کے اکٹھے ہونے سے انسان کو کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. اجتماعی عبادت روحانی اور ذہنی تربیت کے لیے ہوتی ہے. اجتماعی عبادت کوئی میلے کا نام نہیں ہے کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے, دعا کر دی, اعمال کر دیے, اور اس کے بعد تو اپنے گھر میں اپنے گھر. نہیں, انسان اگر ایک ایک چیز پہ غور کرے تو یہاں ایک ایک پہلو پہ اس کو تربیت کے مراحل ملتے ہیں. اور انسان اگر تربیت پانا چاہے, کسی کے ذہن میں سیکھنے کا مزاج ہو, پانے کا مزاج ہو, اور کامیاب ہونے کا اگر مزاج ہو, تو اس کے سامنے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اجتماعی عبادت میں آ کے ہر پل سیکھتا ہے, ہر لمحے سیکھتا ہے. انسان کی بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جسے اس کا احساس ہوتا ہے کہ اوہو, اب تک تو مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا. اس دن ہم مریدکے میں بیٹھے تھے, احباب ساتھ تھے, میں ایک مسجد میں کچھ کتابیں لائبریری ہم دیکھ رہے تھے, تو ایک قریبی کسی علاقے سے ایک بٹ صاحب کا پتہ چلا کہ فقیر یہاں آیا ہے, تو وہ ملنے آ گئے. کہنے لگے کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا نماز میں, وہ تھوڑی دیر بعد اپنی مونچھیں صحیح کرے. کہنے لگے, میں ہنس پڑا. تو مجھے کسی نے پوچھا کیوں ہنسا. کہنے لگے, 17 سال میں بھی یہی کچھ کرتا رہا, میری بھی اتنی بڑی مونچھیں تھیں, اور میں بھی تھوڑی دیر بعد ان کو مونچھوں کو بل دیتا تھا, ان کو تاؤ دیتا تھا, ان کو درست کرتا تھا. تو معلوم ہوا کہ 17 سال لوگ مجھ پہ ہنستے رہے. غالباً 17 سال بتائے. کہ معلوم ہوا کہ سب بٹ صاحب کہنے لگے, ابھی اسی آخری جمعرات کو وہ درس میں بھی تھے, کہنے لگے کہ معلوم ہوا 17 سال لوگ مجھ پہ ہنستے رہے, میں جیسے اس پہ ہنس رہا ہوں نا, اور اسے پتا نہیں میں کیوں ہنس رہا ہوں. اس طرح مجھے بھی پتا نہیں چل رہا تھا کہ لوگ مجھ پہ کیوں ہنس رہے ہیں, اور میں اپنی مونچھوں کو صحیح کرتا رہا ہوں نماز کے اندر. اجتماعی عبادت انسان کی اصلاحوں کا, زندگی کے چلن کا, تدبیر کے بدلنے کا, مزاج کے بدلنے کا, اور جذبے کے بدلنے کا ذریعہ ہوتی ہے. اگر یہی شخص گھر میں نماز پڑھتا, اس کو یہ مونچھوں کے تاؤ دینے اور مونچھوں کو بل دینے کا کوئی احساس نہ ہوتا, وہ مسجد میں آیا, اجتماعی عبادت اس نے کی, تو اسے احساس ہوا کہ نہیں, یہ کام تو اس طرح ہونا تھا, اس طرح ہوا نہیں, اور یہ جو ہوا غلط ہوا. اگر یہ غلط کر رہا ہے تو 17 سال میں بھی غلط کرتا رہا, اور میں اپنے آپ کو کہیں غلط نہیں سمجھ رہا تھا. جو اجتماعی عبادت میں آ کے سیکھنے کا مزاج لے کے آتا ہے, اور سیکھنے کا مزاج وہ لے کے آتا ہے جس کے مزاج میں توازن ہوتی ہے, مٹنے کا مزاج ہوتا ہے. اگر انسان سیکھنے کے مزاج میں بھی سہولتوں کو تلاش کرے قدم قدم پہ, تو اسے کبھی بھی سہولتیں نہیں مل سکتی. وہ کسی پرانے دور میں اسی 10-15 سال پہلے رحیم یار خان کے ایک ایم این اے ہیں, خاتون وزیر اعظم تھی جب, تو نیک آدمی ہیں, وہ حج کمیٹی کے چیئرمین بنائے گئے, ہر سال ایم این اے بنتے ہیں, تبن شریف انسان ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ سہولتیں, ان سے کسی نے کہا جی حاجیوں کو سہولت دی جائے. کہنے لگے اگر میں حاجیوں کے بستر حرم کے اندر لگوا دوں تو پھر ہر بندہ حرم میں مجھ سے اٹیچ بات مانگے گا, میں کیسے دوں گا؟ نعوذ باللہ, حرم کے اندر میں کیسے دوں گا؟ انسان کی طبیعت جتنی سہولتیں مانگتی رہی, ایک وقت آتا ہے سہولتیں ختم ہو جاتی ہیں, انسان کی طبیعت اور چاہتیں اور خواہشیں ختم نہیں ہوتی, سہولتیں ختم ہو جاتی ہیں, تو اس سے اگلی سہولت کیا ہونی چاہیے؟ جو مجاہدی کی زندگی میں, قربانی کی زندگی میں, ناگواریوں کے چلن میں, ناگواریوں کی راہوں میں اجتماعی زندگی میں آتا ہے اور اس میں قدم قدم پہ ناگواریاں آتی ہیں اور وہاں رہتے ہوئے وہ سیکھنے کا مزاج لیتا ہے, تو پھر کسی سے سیکھتا ہے, کسی سے لیتا ہے. اس کی نماز شاندار ہے, میں اس کی نماز سیکھوں گا. اس کے اخلاق شاندار ہے, میں اس سے سیکھوں گا. اس کے کھانے کا انداز بہت اچھا ہے, میں بھی ایسے کروں گا. وہ سلام بڑے اچھے سے کرتا ہے, میں بھی ایسے کروں گا. ایک ہے کہ کسی کی خوبیوں پہ نظر رہے, ایک ہے کہ کسی کی خامیوں پہ نظر رہے. اگر گندی مکھی بننا ہے تو گندی مکھی دور پڑے جا کے گند کو تلاش کرے گی, قریب پڑے پڑے پھولوں کو دیکھے گی بھی نہیں, اور شہد کی مکھی دور پڑے جا کے پھولوں کو تلاش کرے گی, قریب پڑے گندگی کو نہیں دیکھے گی. وہ تو جو مکھی ہوگی وہی تلاش کرے گی. طبیعت کے اندر اگر کچھ کمی ہے تو پھر کمیوں پہ نظر پڑے گی, کسی کے عیبوں پہ نظر پڑے گی. عیبوں کو دیکھتے دیکھتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان خود عیبوں سے بھر جاتا ہے. خوبیوں کو دیکھتے دیکھتے ایک وقت ایسا ہے کہ انسان خود خوبیوں سے بھر جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اجتماعی جو عبادت ہوتی ہے, اخلاقی روحانی ذہنی تربیت ہوتی ہے اس سے, اور انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور انسان کو ایسی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں جو اس سے پہلے اس نے کبھی سیکھی نہیں تھی. میں تجھ سے سیکھوں تو مجھ سے سیکھ, میں تجھ سے حاصل کروں تو مجھ سے حاصل کر. یہ میرے سامنے احباب کے خط پڑے ہوئے ہیں جو آج ہمارے یہاں مقیمین ہیں, ان حضرات نے خط دیے ہیں. میں خط والے کا نام تو نہیں عرض کر سکتا, لیکن ایک چیز یہاں ہے حضرت, میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہاں آنے والا ہر شخص باکمال ہے. کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کوئی معالج, یا کسی کے پاس کوئی تجربہ اور مشاہدہ, اور سب باکمال ہیں اور قربانی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. میرے پاس نہ کوئی قابلیت ہے نہ کوئی امتیازی چیز. آگے اپنے احوال لکھتے ہیں. ہاں البتہ میرے گھر والوں کی قربانی ہے کہ انہوں نے مجھے سب کاموں سے فارغ کر کے مجھے یہاں آنے کی اجازت دی. یقین جانیے میرے گھر میں ہر آنکھ اشک بار تھی جب گھر سے روانہ ہوا. والد نے ایک بات کہی, بڑی لاجواب بات ہے اس میں, بیٹا اب تک نہ آنا جب تک وہاں چار موسم نہ دیکھ لینا. کمال کی بات کہ اس وقت تک نہ آنا جب تک وہاں, تجھے میں تسبیح خانے بھیج رہا ہوں بیٹا, اس وقت تک نہ آنا جب تک وہاں چار موسم, خزاں, بہار اور سردی گرمی, ہاں چار موسم نہ دیکھ لینا, اس وقت تک نہ آنا جا, میں نے تجھے تسبیح خانے بھیج رہا ہوں. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی اما نے بیٹے کو بھیجا ایک کسی فقیر کی محبت کے لیے. خط کے ساتھ کچھ اپنی بات بھی ساتھ عرض کرتا جاؤں گا. تو جب بھیجا اور بھیج کے کہنے لگی بیٹا جا میں نے تجھے اللہ کے حوالے کیا اور تو اللہ جا سیکھ, زندگی ہوگی تو ملاقات ہوگی. کیا قربانیاں ہیں آج میرے آپ کے پاس جو دین کی زندگی پہنچی ہے, جو اللہ جل شانہ کا نام پہنچا ہے, آج میرے آپ کے نام کے ساتھ جو لفظ محمد ہے ایسے نہیں یہ زندہ رہا. خون کی کھیتیاں اور اشکوں کی کھیتیاں اور آنسوں کی کھیتیاں اس کے ساتھ لگی ہیں, اور اس کی کھیتیاں جو ہیں انہیں آنکھوں کے اشکوں کے ساتھ اور خون کے ساتھ آبیاری ہوئی ہے ان پودوں کی. سالہ سال کے بعد اماں کی یاد آئی, وطن کی یاد آئی, تو گئے منزلوں پہ منزلیں مارتے, رات کو جا کے پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے بوڑھی ماں جس کی محبتیں تو تھیں, میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں, میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں, مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. محبتیں تو تھیں, ماں تھی, محبتیں ہمیشہ جو ہیں اشکوں کی راہیں لیتی ہیں, تو محبتیں تو تھیں. دروازہ پوچھا کون, کہا سفیان. کون سفیان؟ اماں آپ کا بیٹا. کہا میرا سفیان تو میں نے اللہ کو دے دیا تھا, وہ اللہ کے پاس ہے. بیٹا جا میں نے تجھے اللہ کو دے دیا, آخرت میں قیامت میں ملاقات ہوگی, جا چلا جا. اللہ اکبر. ان راہوں میں پھرتے 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 ماں کی قبر کہاں بن گئی, بیٹے کی قبر کہاں بن گئی, کوئی حرج نہیں دنیا کی جدائیاں ہو جائیں, میرے اللہ کا دین زندہ ہو جائے. چوبیس چوبیس سال آج میں نے حال دل بیٹھ کے کمپیوٹر پہ لکھوایا ہے, حکیم صاحب بیٹی 19 سال کی ہے, اس کی منگنی کی ہے, جب یہ پیٹ میں تھی تو اس کا باپ گیا تھا, آج تک واپس نہیں آیا. دنیا کے لیے 2 سال 20 سال 30 سال گھر سے دور رہنا رواج بن گیا, اللہ کی محبت میں دوری رواج میں نہیں ہے, اس لیے عجیب لگتا ہے. یورپ میں, خلیج میں, تیل والے ملکوں میں کتنے کتنے عرصے سے لوگ گئے ہوئے ہیں, مائیں مر جاتی ہیں, باپ مر جاتا ہے. مجھے اس دن ایک کہنے لگا 8 سال کا ہے, باپ نے اس کو نہیں دیکھا, اس نے باپ کو نہیں دیکھا. سکول جاتا ہے تو بچے کہتے ہیں تیرا ہمارا باپ تو چھوڑنے آتا ہے, تیرا باپ آج تک آیا نہیں, ہمارا باپ جو ہے ملنے آتا ہے, تیرا باپ تو ملنے نہیں آیا. بچہ گھر آ کے روتا ہے کہ اما میرا ابا ہے, کہہ رہے ہاں بیٹا ہے تو نہیں, کمپیوٹر پہ تم باپ سے بابا سے باتیں نہیں کرتے؟ کہنے لگے بابا سامنے تو نہیں آتے, کہاں ہے میرا بابا؟ بیٹا جا میں نے تجھے اللہ کو دے دیا تھا, تیری میری قیامت کے دن ملاقات ہوگی, جا. کیا قربانیاں. تو خط میں لکھا بیٹا اب تک نہ آنا جب تک وہاں 4 موسم نہ دیکھ لینا. ہاں کمال ہے. میں نے آج بہت سے خطوں کے جواب دیے ہیں, لیکن اس خط کے اس فکر نے میری ہائے نکال دی ہے. میں یہ باتیں کبھی نہ لکھتا, لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ مرشد کو اپنی کیفیت سے آگاہ کرتے رہنا چاہیے. بس مجھے ڈر ہے کہ میں تسبیح خانے سے محروم نہ ہو جاؤں. آپ سے شفقت کی درخواست ہے. میں نے ایک عمل کا فائدہ پایا, وہ یہ ہے کہ جو آپ نے دعا بتائی تھی, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وحبالۃ الشیطان اللہ خالق النور, میں نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھی پابندی سے, اور اس میں مجھے بدنظری میں بہت فائدہ پہنچا. تقریباً 1 سال پہلے سے 2 سال 2 بڑے بھائیوں کی شادی ہوئی, پورا سال گزرنے کو ہے, لیکن میں نے ابھی تک اپنے نئی آنے والی بھابھی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. اگر چند خواتین کو جمع کر کے مجھ سے کہا جائے کہ اپنی بھابھی کو پہچاننے میں پہچان نہیں سکوں گا, حالانکہ ہمارے گھر میں سب اکٹھے رہتے ہیں. انسان جب ایمان اور اعمال کی زندگی پہ محنت کرتا ہے، اللہ جل شانہ کے تعلق کو پاتا ہے اور اللہ کی محبت پہ آگے بڑھتا ہے، تو پھر اس پہ اللہ پاک راہیں کھولتا ہے. اور اللہ ایسی راہیں کھولتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. ایک اور صاحب کا خط ہے کہ بات عرض ہے کہ دوران قیام تسبیح خانہ میں وسوسوں کی بھرمار ہے، آپ کے بارے میں اونٹ پٹانگ خیال آتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں آتے تھے، اور بدگمانی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کے بارے میں. آپ کا درس سن کر داڑھی رکھنے کو دل کرتا ہے لیکن پھر ہمت ٹوٹ جاتی ہے. کبھی خیال آتا ہے کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا ہوں، کبھی خیال آتا ہے اللہ کے ہاں مردود ہو گیا ہوں. حالت یہ ہے کہ بغیر چپو کی کشتی میں سوار ہوں، انتظار کر رہا ہوں یہ کشتی کدھر جا رہی ہے، لیکن مطمئن ہوں کہ تسبیح خانے میں اللہ نے مجھے پہنچا دیا. کیفیات بتا رہا ہوں آپ کو. آج آٹھواں روزہ ہے، ماما تہجد کی نماز کرتے کرتے مصلے پر ہی نیند میں بیٹھی بیٹھی چلی گئی. ہم سب گھر والے صحیح کرنے کے لیے رہ گئے. روزہ بند ہونے سے 10 منٹ تھے جب ماما کو جاگ ہوئی، لیکن ابکری میں آئے ہوئے گلقند اور چھوٹی الائچی کا نسخہ بنایا ہوا تھا. ہم سب نے ایک ایک چمچ کھا کر پانی پی لیا. پھر پاپا فوراً تسبیح خانہ چلے گئے. جب واپس آئے تو ماما نے کہا کہ آپ سحری کا افسوس نہ کرنا، آج سحری نہیں بنی، کیونکہ آج کا درس بہت زبردست تھا اور آخر میں حضرت جی نے یہ آج آپ کی سحری ہے، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کہا ہے، اور واقعی میری روحانی سحری ہو گئی. آج میں نے بہت کام کیا، بہت بھاگ دوڑ کی، لیکن نہ روزہ نہ تھکاوٹ محسوس ہوئی، بلکہ ایسے لگتا تھا کہ روحانی طور پر میں بہت زیادہ تازہ دم ہوں. روحانی سحری ہو گئی تھی. ایک صاحب کہنے لگے، میں ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں، میں کچھ بیمار ہونے کی وجہ سے تسبیح خانے کے آداب کو برقرار نہیں رکھ پا رہا، مجھے یہ تسبیح خانہ بہت پیارا لگتا ہے، بات کو کم کرتا چلوں ٹائم کے پیش نظر، میں اجازت چاہتا ہوں کہ واپس گھر جانے کی اور صحت یاب ہونے کی دعا مانگتا ہوں. ہسپتال سے جا کے کہاں تو صحت یاب ہوگا بتا. تو کہتے جی مجھے اجازت دیں، علاج کے لیے آیا تھا، یہاں کی دوائیں کڑوی ہیں، یہاں کا کھانا میرے بس سے باہر نہیں ہے، اجازت دیں میں گھر جا کے صحت یاب ہو جاؤں. تو گھر جا کہاں کے صحت یاب ہوگا، تو جہاں صحت اور دوا رکھی ہے تو صحت یاب تو وہیں ہوگا، گھر جا کے کہاں ہوگا؟ کیوں جی، جہاں علاج معالجہ رکھا ہے صحت تو وہیں ملتی ہے اللہ کے فضل سے. آپ سے ہر وقت بدگمانی وساوس رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب میں انتہائی مشکل سے یہاں پہنچا تھا تو رات ایک خواب میں کچھ مخلوقات نے مجھے گندگی پکا کر کھلانے کی کوشش کی اور یہاں سے ہٹانے کی کوشش کی. وساوس میں مبتلا ہوں، میرا دل کے بالکل پاک کر دیں، کوئی ایسا کیمیکل ڈالیں کہ یہ بالکل شیطانی حمل اسے محفوظ ہو جائے. مجھے ایک چیز بتاؤ، میں نے کل ایک بات آپ سے عرض کی تھی، آپ روزہ دار نہیں ہیں، آپ کیا ہیں؟ سرمایہ دار ہیں. آپ کہتے ہیں سرمایہ دار بھی بنے اور چور بھی نہ آئے، یہ بدگمانیاں فقیر کے بارے میں، تسبیح خانے کے بارے میں جو آ رہی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ہے. خیال کرنا. کہتے پہ جب تسبیح خانے میں نہیں تھا تو اس وقت تو کچھ نہیں ہوتا تھا، جب تسبیح خانے میں آیا ہوں یہاں آ کے یہ ہونے لگا ہے. تو پہلے مالدار تھا، ہم نہیں کہتے غریب تھا، لیکن یہاں آ کے ذرا سرمایہ دار ہو گیا ہے. مالدار اور سرمایہ دار میں فرق نہیں ہے؟ ہیں؟ مالدار اور سرمایہ دار میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلے تو مالدار تھا، یہاں سرمایہ دار ہو گیا ہے. اب وہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے یہاں ہے، یہاں ہے. اب وہ شیطانی چیزیں کہتی ہیں وہ یہاں سے اس کو نکالو، بدگمانیوں کے ذریعے، شک کے ذریعے. اندر وجود کچھ نہیں ہوگا، خام کا کے لیے شک دلائے گا، بدگمانیاں دلائے گا، وسوسے دلائے گا. بھائی آپ سرمایہ دار ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مال بھی ہو، سرمایہ بھی ہو اور چور بھی نہ آئے. چور تو انہی دروازوں کو دیکھتا ہے جہاں سرمایہ ہو. فقیر کے گھر کیا کرنے جائے گا؟ تو پہلے فقیر تھا، تیرے پاس کچھ نہیں آتا تھا، امیر ہو گیا، ذرا طاقتور ہو، تھوڑا سا اپنے آپ کو مضبوط رکھ. ان خطوں سے بہت کچھ مل جاتا ہے. حضرت جی، اپنے مرشد سے محبت کو ماپنے کا پیمانہ کیا ہے؟ ہمیں کس طرح معلوم ہو کہ ہمیں اپنے مرشد سے محبت ہے اور محبت روز روز بڑھتی جا رہی ہے، یا میری محبت سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ میرے نفس نے مجھ پر دو تین دن سے شدید حملہ کیا اور مجھے یہ بدگمان کرنے کی کوشش کی. تو جب آج آپ کا صبح درس ہوا، تو میرا صبح جو درس ہوا تو اس سے میرا ذہن بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا. آپ میرے لیے اخلاص کی ضرور دعا فرمائیں. امید ہے آپ اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے. میں آپ کو اپنی خواب بتانی ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے آئے تھے پر بتا نہیں سکا. پہلے تو یہ بات کہ مجھے خواب بہت سچے آتے ہیں. آپ یقین کریں میری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، اور جو بھی خواب آتے ہیں وہ ایسے پورے ہوتے ہیں کہ بس شروع میں حیران ہوتا تھا. اب خواب پورے ہوتے تھے پر اب عادت بن چکی ہے، بلکہ ایسا ہے کہ میں خود ہی اب خواب آنے کے بعد اپنی زندگی کی ان کڑیوں کو ملانا شروع کر دیتا ہوں. ایک دن میرا خواب پورا ہو جاتا ہے، اور ان خوابوں کا ایک خاص وقت، اکثر جو خواب میرا پورا ہوتا ہے وہ میں صبح 5 سے 8 کے درمیان دیکھتا ہوں. ایک بات ضمناً یاد ہے کہ اگر فجر میں نہ اٹھ سکوں تو بس ایسے کوئی خواب آتے ہیں کہ بس میرا پورا حصہ کانپ جاتا ہے، کبھی سانپ، کبھی آگ، کبھی کوئی عذاب. بس فجر کی نماز جب چھوٹ جائے تو میں تیار ہو جاتا ہوں، اب کوئی ڈرانا ڈرا دینے والا خواب ضرور آئے گا. خیر، میں بتا رہا تھا کہ میرے خواب سچ ہوتے ہیں. اکثر تو ایسے ہوا کہ کوئی جنازہ دیکھا، جب آنکھ کھلی تو 10 منٹ بعد فون بجا اور فوت کی خبر ملی. پھر کوئی حادثہ دیکھا اور وہ پورا ہوا. کوئی جگہ دیکھی وہاں جاتا ہوں. پھر کچھ بھی ہو وہ پورا ہونا لازم ہوتا ہے. بس ایک بات کی وضاحت فرما دیں کہ ان خوابوں کے سچ ہونے پر، کیونکہ میری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، یہ بالکل سچے ہوتے ہیں. میں نے کئی بار اپنا جنازہ دیکھا کہ میں مر گیا ہوں، اور سارے ایسے ہیں ان میں خواب عجیب آیا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ مر گیا ہوں، مجھے غسل دیا گیا، پھر کفن پہنایا گیا، پھر سارے رو رہے ہیں، پھر جنازہ پڑھا گیا، پھر دفنانے کے لیے جا رہے ہیں. تو میں چیخ رہا ہوں میں زندہ ہوں، پر کوئی میری آواز نہیں سن رہا. پھر آخر میں قبر میں اتارا گیا، دفنایا گیا. ابھی بھی یہ لکھتے ہوئے عجیب کیفیت ہوئی جا رہی ہے جب میں یہ خواب سوچتا ہوں. پھر دو فرشتے آئے، نور تھا میرے سامنے، ایک دائیں ایک بائیں. انہوں نے کہا کلمہ سناؤ، بس میری آنکھ کھل گئی. مگر یہ خواب ختم نہیں ہوا. پھر جب میں اگلے دن سویا تو خواب وہیں سے شروع ہوا جہاں سے ختم ہوا تھا. فرشتے نے کہا کلمہ سناؤ، مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. بس ایک عجیب کیفیت تھی، میں نے ان سے مہلت مانگی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. میں اپنی روح پرواز کرتی ہے اور میرے گھر آ جاتی ہے. سب مصروف ہوتے ہیں. اپنی امی کو، اپنے بھائی کو جا کر کہتا ہوں کہ مجھے کچھ بخش دیں پڑھ کر. تو وہ کہتی ہیں چلے جاؤ، تم مر چکے ہو. میں ان کی منتیں کرتا ہوں، اما میں آپ کا بیٹا ہوں، وہ کہتی تم مر چکے ہو، میں بولنے لگتا ہوں تو وہ واپس کھینچتا ہوں اور قبر میں آ جاتا ہوں، پھر فرشتے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں آخری بار مہلت دے دو، بڑی منتوں کے بعد انہوں نے اجازت دی، اچھا جاؤ، پھر گیا، بڑی منتیں کی اماں کی، گھر والوں کی، تو انہوں نے کہا جاؤ ہم اب تمہارے نہیں، تو مجھے دکھ ہوا اتنا کہ تو میں زندہ تھا تو کتنا خیال کرتے تھے، اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ، پھر کچھ بھی نہیں کر رہے اور بس کہتے ہیں تم مر چکے ہو، اب تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو میں نے پھر سب گھر چھوڑا اور واپس قبر میں اڑ کر آ گیا، سوچا اب جو ہوگا میں کیا کر سکتا ہوں، فرشتے آئے کہا کلمہ سناؤ، یاد نہیں تھا تو بس میں انہیں کہنے لگا، کہنے ہی والا تھا کہ جو عذاب دو منظور ہے، اچانک ایک روشنی ہوئی اور آپ سامنے آئے اور فرمایا کلمہ پڑھو، اور میں کلمہ پڑھ لیا، اور میں نے آپ کے پیچھے کلمہ پڑھا تو ایک دم ایسے سکون ملا جیسے بس سب کام ہو گئے، فرشتے بھی چلے گئے اور میں ایک دم غنودگی کے ساتھ لیٹ گیا قبر میں اور سوچا کہ بس اب سکون ہو گیا اور میں قیامت کے دن ہی اٹھوں گا۔ دوسرا یہ بھی ایک عجیب خواب تھا، میں دیکھتا ہوں میں ایک جگہ پر ہوں، ایک شور، لوگوں کا عجیب ازدحام کی کیفیت، افراتفری مچی ہوئی، ہر طرف لوگ بھاگ دوڑ، دجال آ رہا ہے، دجال آ رہا ہے، تو میں بہت پریشان ہوں، میری فیملی کدھر ہے، نہ اما پاس ہے نہ ابو، کوئی بھائی، بس اکیلا ہوں اس رش میں، لوگوں کا ہجوم دوڑ رہا ہے، ادھر ادھر میں سوچتا ہوں کہ حضرت کو ڈھونڈوں، تو میں چلتا ہوں، آپ سامنے نظر آتے ہیں، ایک بڑا سا محل ہے، اس میں بیٹھے ہوئے آپ کے 400 لمبے لمبے جنات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گلے میں ایک لاکٹ ہے جس پہ لکھا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، تو اتنے میں مولانا آتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ ان سے حضرت عیسیٰ کدھر ہیں، تو آپ اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرماتے ہیں اس کمرے میں ہیں، وہ ادھر چلے جاتے ہیں، میں آپ کو آ کر کہتا ہوں حضرت میری فیملی بھی نہیں ہے، مل بھی میں کیا کروں، اکیلا ہوں، فرماتے ہیں فکر نہ کرو، بس ہمارے ساتھ رہو، دجال تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو جنات ہیں وہ سب سفید لباس میں ہیں، ان کا قد اتنا لمبا ہے کہ آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے اور آپ کے سر کو ان کے سینے کے برابر، ایک دم شور ہوتا ہے کہ دیکھو دجال آ گیا ہے، ایک دم کھڑے ہوتے ہیں آپ، وہ جنات بھی کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی ناف کے حد تک آپ کا سر مبارک ہے، یعنی وہ اتنے لمبے ہیں، پھر میں نے بھی پریشان ہوا، حضرت آپ کیا، اب کیا کرو، آپ تو دجال آ گیا، آپ نے فرمایا بس ہمارے ساتھ رہنا، اور یہ کہہ کر آپ بھی ان جنات سمیت اس کمرے میں چلے گئے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ خواب ختم ہوا۔ اجتماعی زندگی میں بعض چیزیں ایسی آتی ہیں جو انسان کی عقل سے ماورا ہیں، جو میں نے اب خواب پڑھے ہیں، اگر کوئی عقل کے پیمانے پہ اس کو لے گا تو اس کے اندر وساوس، بدگمانیاں، شک، مشکل کیفیات بیان ہوں گی۔ عموماً میں عمومی مجمع میں یہ خواب، اس قسم کی چیزیں نہ میں پڑھتا ہوں نہ بتاتا ہوں۔ بہت حیرت انگیز خواب لوگوں کو آتے ہیں، مراقبے کی کیفیت ایسی حیرت انگیز ہوتی ہے کہ عام انسانی عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی۔ اللہ کے معاملے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے دو برتن عطا فرمائے، ایک وہ ہے جس کا اظہار میں نے لوگوں کے سامنے کر دیا، اور اگر میں دوسروں کا اظہار کر دوں تو کیا ہوگا، لوگ میرا گلا کاٹ دیں گے۔ میں نے مولانا سے پوچھا کہ حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے، اگر میں لوگوں کے سامنے اس علم کا اظہار کر دوں جو میرے آقا نے، کملی والے نے مجھے دیا ہے، لوگوں کی تلواریں کھل جائیں میرے اوپر اور لوگ میرا گلا کاٹ دیں۔ حدیث کا مفہوم عرض کیا میں نے، یہ کائنات کی ماورائی چیزیں، علوم لدنی وحبی غیبی، یہ عقل انسانی سے ماورا ہے، اس لیے عموماً بیان نہیں کرتا، سادہ سی باتیں کرتا ہوں، خود سادہ سا آدمی ہوں۔ اجتماعی زندگی میں انسان کو اللہ پاک جل شانہ بہت سی ایسی چیزیں عطا فرما دیتے ہیں کہ جو انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتی۔ میں نے ایک دفعہ آپ کو مثال نہیں دی تھی، میری بچی 4 سال کی، میں اس کی انگلی پکڑ کے لا رہا تھا، میری انگلی جب تک اس کے ہاتھ میں تھی وہ میری چال میں چل رہی تھی، میری انگلی چھوٹ گئی تو اپنی چال میں چلنے لگی، میں نے سوچا کہ معلوم ہوا کہ میری انگلی جب تک اس کے ہاتھ میں تھی یہ میری چال چل رہی تھی۔ میں بھی، آپ بھی، ہم سب ان اللہ والوں کے ساتھ چل رہے ہیں جنہوں نے اللہ کو پانے کی محنت کی اور اللہ کا قرب پا لیا، وہ اللہ والے صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، تابعین ہیں، تبا تابعین ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، ہماری انگلی ہم جب تک ان کے ہاتھ میں رہے گی ہم بہت جلد منازل طے کر لیں گے، ہماری رفتار تیز ہو جائے گی، اور جب ہماری انگلی چھوٹ جائے گی پھر منزلیں ہماری کمزور ہو جائیں گی۔ اس اجتماعی زندگی میں چلتے رہیں، اپنے آپ کو تسبیح خانے کا محتاج میں بھی آپ بھی بنتے بناتے رہیں۔ ہم سب کی یہ ضرورت ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ جس دن تک اپنے آپ کو محتاج سمجھیں گے، یہ وساوس، یہ بدگمانیاں، یہ شک آتے رہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں، ان کا علاج یہی ہے، ان کی طرف دھیان ہی نہ کریں، ان کا علاج یہی ہے۔ ایک خط میں لکھا ہے، اسی ایک خط میں لکھا ہے، وساوس آتے تھے، جب سے میں نے ذکر زیادہ کیا وہ ختم ہو گئے۔ دل میں ایک خالی جگہ ہوتی ہے نا، تو وہاں آتا ہے شیطان۔ جب جگہ ہی خالی نہ ہو اور ہر طرف اللہ کا نام ہی نام ہو اور درود پاک ہو، تو بتاؤ اس میں کہاں آئے گا وہ۔ ہم کوئی خالی جگہ رکھتے ہیں جہاں وہ شیطان کو جگہ ملتی ہے۔ ایک اللہ والے نے فرمایا، اللہ پاک سے عرض کیا، یا اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں کی شکل دکھاؤ کہ وسوسے کیسے ڈالتا ہے۔ تو فرمایا، میں نے دیکھا کہ میرے دل کے دائیں طرف ہو، دل کے بائیں طرف ہو، ایک مچھر کی طرح کی ایک چیز ہے بیٹھی ہوئی ہے۔ جب میں ذکر سے فارغ ہوتا ہوں یا ذکر سے خالی ہوتا ہوں یا ذکر سے دور ہوتا ہوں، وہ اپنا سونڈ نما چیز میرے دل کے اندر چبھوتی ہے اور وہ دل کے اندر وسوسہ ڈالتی ہے۔ تو جب میں ذکر شروع کرتا ہوں، وہ مچھر نما چیز دل کے ایک طرف کونے میں دبک کر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر میں ذکر سے غافل ہوتا ہوں تو پھر وہ اپنا وسوسہ دل میں ڈالتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کبھی کسی لمحہ فرصت ہے ہی نہیں اللہ کی یاد سے۔ دجال کے فتنوں سے اللہ بچائے گا، اس اجتماعی زندگی کا نہ چلتے رہیں گے، ہم ایک دوسرے کو اللہ کے توفیق سے لے کر چلیں گے۔ اللہ پاک دجال کے فتنوں سے بچائے گا، دجال کی آمد پہ بچائے گا، اور اللہ کریم جل شانہو ہمیں مسائل اور مشکلات میں اور پریشانیوں میں، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر انسان کا اللہ کی ذات سے تعلق قریب ہو اور اجتماعی زندگی سے تعلق قریب ہو اور کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق بہت پختہ ہو، اللہ آخری وقت میں کلمہ نصیب فرماتے ہیں جب گھر والے اس کو چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ خواب جو کچھ بیان کیا ہے اس خواب میں، یہ حقیقتاً ایک حدیث مجھے فوراً یاد آئی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نور الصدور، اس سے تقریباً ملتی جلتی ایک حدیث ہے جیسے یہ خواب آئی، کہ روح جاتی ہے گھر والوں کو چیخ چیخ کے، گھر والے اپنے کوئی مشاغل میں ہوتے ہیں اور روح واپس لوٹ کے قبر میں تھکی ہاری آتی ہے اور گھر والے اس کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں مجھے یہ بات ایک دم یاد آئی کہ میں نے یہ ایسی ہی حدیث پڑھی تھی۔ میرے دوستو، اس اجتماعی زندگی میں چلتے رہیں، جیسے میں نے بات کی گفتگو میں ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اجتماعی زندگی میں چلتے ہی ہمیں تربیت ہوتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، برکتیں ملتی ہیں، اصلاح کے پہلو ملتے ہیں، زندگی میں ایک دوسرے سے سیکھنے سمجھنے کے موقع ملتے ہیں۔ بس چلتے رہیں گے، اللہ کرم فرماتے رہیں گے، اللہ چلاتے رہیں گے، زندگی سنورتی اور بنتی رہے گی، اللہ دنیا بھی بنائیں گے، اللہ آخرت بھی بنائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں تسبیح خانے سے منسلک رکھے، اور سچی طلب کے ساتھ، سچی تڑپ کے ساتھ اور سچے ذہن کے ساتھ اللہ بدگمانیوں سے، شک سے، وساوس سے ہمیں بچائے رکھے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا دل، ہمارے سوچیں اپنے قبضے میں نہیں ہیں، بس اللہ تو ہماری حفاظت فرما، تو ہماری حفاظت فرما، تو چاہے گا تو ہو جائے گا، تو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، انت نستغفرک ونتوب الیک، انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين، آمين برحمته۔